الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم النار التي تورون اللهم سبحانك علم لنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولايا صلى وسلم دائما أبدا لا حبيبك من زانت به الأسر معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے بھلا دیکھو جو آگ تم سلگاتے ہو. یہاں اللہ کریم اپنی عطا شان ربوبیت بیان فرما رہے ہیں اور ایسی خوبصورت باریکی ہے کہ ظاہراً جیسے بھی آگ کی ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ آگ جس کا نام ہی اگر لیا جائے تو سب سے پہلا جو گمان ذہن میں آتا ہے وہ جل جانے کا یا راکھ ہونے کا گمان، یعنی اس کی شدت ذہن میں آتی ہے. لیکن انسانی زندگی میں، ضروریات زندگی کی تکمیل میں آگ کی ایک بڑی بنیادی حیثیت ہے. فرمایا جو آگ تم سلگاتے ہو، یعنی اس آگ کی پیدائش میں تمہارا کیا کمال ہے. جتنی آیات کریمہ متصل آ رہی ہیں ان میں شان ربوبیت کا اظہار ہے، اور یہ اظہار اس مقصد سے ہے کہ تم شکر کیوں نہیں ادا کرتے، اور یہ جو تمہارا تجاوز ہے اس کا جواز کیا ہے کہ اللہ کریم نے اتنا کچھ تمہیں عطا فرمایا ہے اور پھر تم اپنے آپ کے ساتھ یہ اتنی بڑی زیادتی کر رہے ہو. تو آگ کے حوالے سے بھی اگر ہم غور کریں تو آگ بھی اس کی مخلوق ہے، اور آگ کا کام ہے جلانا، لیکن تب تک جب اس کا حکم ہے، اور جب وہ آگ کے ہوتے ہوئے اس کی تپش کو ٹھنڈک میں بدلنا چاہے تو یہ بھی اس کی شان قدرت کا ایک اظہار ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے کی جسارت کی گئی تو قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، کہ آگ ایسی ٹھنڈی ہو جا جو سلامتی والی ہو، یعنی ٹھنڈک بھی تکلیف نہ دے. بظاہراً تو بے شمار ٹال لکڑیوں کے لگا کر آگ لگائے گی تو ایک ایسا سماغ ہر طرف حدت، نہ صرف آگ میں بلکہ گرد و پیش کہاں تک حدت گئی ہوگی کہ ممکن نہیں تھا کہ آگ میں ڈالا جا سکے، اور جھولا بنا کر اس طرح کے رسے کاٹے گئے کہ تاکہ جھولا جھولتے ہوئے جو ہے جھولا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سمیت آگ میں جائے. لیکن اللہ کریم نے اس مخلوق کو جس کا تخلیقی عنصر جو ہے جلانا ہے اسے اس نے ٹھنڈک کا سبب بنا دیا. یہ اس کی شان قدرت ہے، اس کا اظہار ہے قدرت کا. لیکن بنیادی حصوں میں اگر ہم آگ کو دیکھتے ہیں تو آگ سے بے شمار طرح سے انسان کو فائدہ پہنچتا. اب کسی شے کا بھی استعمال اس کی ضرورت کے مطابق ہوتا ہے، اور جہاں اس کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں اس شے کا استعمال یا اس شے کا اپنی حدود و قیود سے کم زائد ہونا پھر وہ جو نقصان کا سبب ہو سکتا ہے یا اس سے جو نتائج آئیں گے وہ معمولی نہیں ہوں گے، پھر وہ غیر معمولی ہوں گے. کیونکہ جتنا اس کا استعمال ہے یا جس جگہ یا جس وقت پر ہے اس حساب سے فائدہ یا نقصان اس پر بحث ہو سکتی. قرآن کریم پانی کو حیات کا ایک بنیادی حصہ بیان فرماتا، لیکن طوفان نو میں کلام ذاتی شہادت ارشاد فرماتا ہے کہ یہی پانی سزا کا سبب ایسے بنا سب کو غرق کر گیا، موت کا سبب ہو گیا. یعنی وہ شے جو حیات کا سبب اللہ کریم نے پیدا فرمائی ہے اسی شے کا اپنے مقام سے بڑھ کر آنا یا اپنی جگہ سے ہٹ کر آنا سب کے لیے موت کا سبب بن گیا. اسی طرح آگ کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. آگ شان قدرت کا ایک اظہار ہے، اور آگ ایسی نہیں کہ کسی نے اتفاقاً جلا لی. اگلی آیا کریمہ کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں انتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا یا ہم پیدا کرنے والے؟ مرغ اور اوار اس نام سے منسوب دو درختوں کے حوالے ملتے ہیں کہ شاید خطہ عرب میں ایسے یہ دو درخت ہیں کہ ان کی سب ٹہنیوں کو بھی اگر آپس میں ایسے ہلائیں یا رگڑیں تو اس سے چنگاری ابھرتی ہے. حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ شمالی علاقہ جات کی بھی ایک مثال ارشاد فرماتا تھا کہ کئی قسم درختوں کی ایسے ہے کہ شام میں جب ہوا چل رہی ہو تو اس اندھیرے میں وہاں روشنی نظر آتی ہے کہ جب پتے آپس میں ٹکراتی ہیں. اب ان پتوں کا جب آپس میں ٹکرانا اور وہاں سے چنگاری کا پیدا ہونا تو موسم کے ساتھ یہ فرق پڑتا ہے کہ جب گھاس نیچے ہو اور اس گھاس میں ہلکی خشکی ہو تو وہ چنگاری جہاں گرتی ہے وہاں آگ لگ جاتی ہے. تو آگ کی مثال اللہ کریم نے سبز درخت سے. اب جب ہم آگ لگاتے ہیں یا سلگاتے ہیں تو تلاش کرتے ہیں کہ آگ سلگانے کے لیے خشک گھاس لائی جائے، جلانے کے لیے کہ اس میں مزید جلاؤ آئے خشک لکڑ رکھی جائے. اگر گیلی یا سبز لکڑ رکھ دی جائے تو آگ بھڑکتی نہیں ہے بلکہ ہر طرف دھواں ہو جاتا ہے، آگ نہیں آگے چلتی. تو اس کی شان قدرت کا اظہار ہے کہ سبزے سے اس نے آگ کو پیدا فرما دیا. تو وہ فرما رہا ہے کہ یہ جو آگ ہے بھلا دیکھو جو آگ تم سلگاتے ہو، یعنی تمہارے ہاتھوں سلگ رہی ہے، اختیار تمہارا نہیں ہے. سبزے سے پیدا فرما رہا ہے، کام جلانا ہے، تم استفادہ دے رہی ہے. تو کیوں نہیں ان باریکیوں پر غور کرتے؟ جو انسان کو اللہ کریم نے شعور عطا فرمایا ہے وہ صرف اس کی وجودی ضرورت کے پورے کرنا کا نہیں ہے بلکہ اس سے بہت بڑھ کر ہے. سائنس بھی جب بحث کرتی ہے انسانی ذہن پر تو وہ کہتی ہے کہ جتنی ایجادات آج تک ہو چکی ہیں انسانی ذہن کا 10% حصہ جو ہے وہ ابھی استعمال پورا نہیں ہوا. اب اگر 10% استعمال نہیں ہوا اور آج کی جو جدت ہے اسے ہم دیکھیں تو آپ سوچیں کہ اگر پیچھے جو 90% استعمال ہے تو پھر کیسے کیسے ایجادات اور کیسی کیسی باریکیاں دیکھنے میں آ سکتی ہیں یا انسان اس کو اپنی ضرورت کے مطابق ڈھال سکتا ہے. کیونکہ بنیادی طور پر شے کا وجود ہے، جتنا بھی سمجھداری ہو انسان کے پاس وہ تخلیق نہیں کر سکتا. اس لیے کہ تخلیق اللہ کی ہے، کسی شے کو بھی لے بنیادی اس کی جسے کہتے ہیں نا را مٹیریل، وہ رب کائنات عطا فرماتے ہیں، پھر اس کی آمیزش. اب دوائیوں کو ہی دیکھ لیں، ایلوپیتھی کی دوائی کو آپ دیکھیں تو وہ ایلوپیتھی کی دوائی کہاں سے بناتے؟ یہی جڑی بوٹیوں سے بناتے ہیں. لیکن جڑی بوٹیوں کا جو کلیا اٹھاتے ہیں پھر اس کلیے کے مطابق اگر وہ کوئی اور طرح کے جو کیمیکلز ہیں ان کی آمیزش کرتے ہیں لیکن قانون اسی پتے کا استعمال ہوتا ہے. اب ایلوپیتھی اس ایک بیماری کے متعلق دوا اٹھاتے ہیں. اب آپ طب پر چلے جائیں تو اطبا جب اس موضوع پر بحث کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی ایک پتے میں کسی بیماری کی دوا ہے اس دوا سے وجود پر جو مضر اثرات پیدا ہونے ہیں اس بیماری کے علاج کے ساتھ ساتھ اللہ کریم نے اسی پتے میں ان مضر اثرات کا علاج بھی رکھا ہوا ہے. اس لیے وہ ایک اکائی نہیں پتے سے لیتے، وہ پورا پتا پیس کر دیتے ہیں. جہاں وہ ایک بیماری کا علاج پتہ کا سبب بنتا ہے، ساتھ اس علاج کے لیے جو دوائی دی گئی ہے اس میں اگر کوئی مضر اثرات ہیں تو انہیں زائل کرتا ہے. تو اسی طرح جب انسان ان اکائیوں کو جوڑتا ہے تو پھر وہ اپنے لیے بے شمار چیزیں جو ہیں وہ ایجاد کر رہا ہوتا ہے. خالق اللہ کی ذات ہے، بنیادی طور پر تخلیق اس کی ہے، وہ عطا فرماتا ہے، لیکن انسان کو اس نے یہ شعور عطا فرمایا. اب اسی میں آپ جو باقی مخلوق ہمارے ساتھ بستی ہے اسے دیکھ لیں. کوئی جانور کوئی پرندہ، کوئی زیر آب مخلوق، جہاں تک ہماری رسائی ہے یا جسے ہم دیکھ سکتے ہیں یا جہاں تک کی تحقیق ہمارے پاس ہے، آپ دیکھیں اس کا نظام، اس کی بقا کا، اس کی نسل کا اس کے اندر موجود ہے، اور پیدائشی طور پر اسے معلوم ہے کہ میری خوراک کیا ہے، میں نے کہاں رہنا ہے، میری نسل جو میرے ساتھ ہے اس کے ساتھ اس کی ہم کلامی ہے، بیماری ہے، صحت ہے، خوراک ہے، ضرورت ہے، اس کی تکمیل گرد و پیش اس کی چیزوں میں سے وہ اپنی ضرورت کی کر رہی ہے. آپ چونٹی کی مثال لے لیں، آپ کسی چڑیا کی مثال لے لیں، آپ جانوروں میں بہت بڑے ہاتھی پر چلے جائیں. اب ہر جانور کا بچہ جو دودھ دینے والے جانور ہیں، ان کا بچہ جو ہے اس کا دودھ پچھلی ٹانگوں کے درمیان، لیکن ہاتھی ایسا جانور ہے جس کا دودھ، ہتھنی کا دودھ اگلی ٹانگوں کا درمیان. اور حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مثال کو قرآن کریم کی کسی آیہ کریمہ کی تفسیر میں بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، اب اس بچے کو کس نے بتایا کہ اونٹ کا بچہ ہے یا گائے کا بچہ ہے وہ پچھلی ٹانگوں میں اپنی خوراک ڈھونڈ رہا ہے، اور ہتھنی کا جو بچہ ہے وہ پیدا ہو کر جب قابل ہوتا ہے چلنے کے یا اپنی اس دسترس تک پہنچتا ہے تو اگلی ٹانگوں میں اپنی خوراک ڈھونڈتا ہے. اسی طرح چونٹی ہے، وہ کوئی بیج اٹھاتی ہے، اکثر جو بیج ہیں انہیں اگر کسی بیج کو دو حصے کر دو تو وہ اگتا نہیں ہے. وہ اپنی خوراک لے کر اپنی بل میں جاتی ہے اور وہاں اس دانے کے دو ٹکڑے کر دیتی ہے کہ زمین کی رویدگی سے یہ پھوٹ نہ پڑے، اس کی خوراک محفوظ. اب کئی ایسے بیج ہیں جن کے دو نہیں چار حصے ہوں تو نہیں پھوٹتے، دو حصے ہوں تو پھوٹتے ہیں، اس کے چار کر دیتی. اب کس نے اس کو یہ تحقیق یا یہ فارمولے بتائے ہیں؟ اس کی جو بقائے حیات کی ضرورت ہے یا جو سبب ہے وہ اسے تخلیقی طور پر اللہ کریم نے عطا فرمایا، پیدائشی طور پر اس کے پاس وہ علم ہے جو اس کی ضرورت ہے. اب انسان نے اگر صرف اپنی خوراک کی تلاش کرنی ہے، وجود کی حفاظت کرنی ہے، افزائش نسل کے اس مراحل سے گزرنا ہے، تو پھر ایک چونٹی اور انسان میں فرق کیا ہے؟ اسے جو شعور اللہ کریم نے عطا فرمایا، یہ دعوت کسی چونٹی کو نہیں دی گی کہ زمین و آسمان کی جو وسعت ہے ان کو دیکھو. یہ آگ کی مثال کسی چڑیا کو نہیں بیان فرمائی گی، کسی ہاتھی یا ہتھنی یا اس کے بچے کو نہیں بیان فرمائے گی، کسی زیر آب مخلوق کو نہیں بیان فرمائے گی. حضرت انسان، یہ مثال اگر تجھے بیان فرمائی جا رہی ہے تو تجھے اللہ کریم نے وہ استطاعت عطا فرمائی ہے کہ اس حقیقت کو تو جان سکے کہ یہ جو نظام ہے یا یہ جو نظام ہستی ہے ایسے ہی نہیں ہے کہ یہ حوادث سے چل رہا ہے، ایک مربوط نظام ہے، اور اس مربوط نظام کا چلنا خود سے نہیں ہے، کوئی طاقت ایسی ہے جو اس نظام ہستی کی مالک. از خود اس دیکھنے سے ہی انسان، اور یہ جو تجسس ہے مزاج انسانی کا، یہ اللہ جل شانہ کی نہ صرف ذات بلکہ وعدنیت تک پہنچا دیتا ہے. کیونکہ قرآن کریم ہی بیان فرماتا ہے کہ اگر اور کوئی طاقت والا ساتھ ہوتا، اور کوئی خدائی ہوتی، تو زمین و آسمان میں تباہی پھیلی ہوتی، ہر کوئی اپنی مرضی سے کر رہا ہوتا. تو اس نظام کا مربوط انداز میں چلنا خود شہادت دیتا ہے اللہ جل شانہ کی ذات اور وحدانیت تک پہنچاتا ہے. مزید جو ضرورت ہے اسے کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، اس پیدائش سے پہلے کیا ہے، اس پیدائش کے بعد کیا ہے. اب آسمان دیکھ رہا ہے، لیکن بالا آسمان دیکھ سکتا ہے؟ یہاں تو سارا کچھ جو ہو رہا ہے اسے دیکھ رہا ہے، لیکن ما بعد الموت سمجھ سکتا ہے؟ موت کی جو حقیقت ہے اسے پہچان سکتا ہے؟ پھر آخرت کا حساب کتاب کی جو کچھ ہے یہ مال ایسے عام نہیں ہے، اس کا کچھ مقصد ہے، اللہ کریم نے مخلوق کو پیدا فرمایا ہے. تو یہ وہ حصے ہیں جہاں تک شعور نہیں پہنچتا، عمومی ذاتی استعداد سے نہیں پہنچتا. شعوری طور پر سمجھ سکتا ہے، لیکن یہاں ضرورت ہے کہ کوئی رہنمائی نصیب ہو. تو اللہ کریم نے یہ انعام فرمایا کہ انبیاء رسول مبعوث فرمایا جنہیں نوازا وحی الہی سے، جو ہماری رہنمائی کا سبب ہوئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک کا جو بسر کرنا ہے، کوئی ایسا پہلو بچتا نہیں ہے جس میں ہمارے لیے رہنمائی موجود نہ ہو، کیونکہ اللہ کی پسند کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، اور آپ کے اخلاق کا اعلی ترین ہونا قرآن کریم شہادت دیتا ہے. اور اعلی اخلاق کیا ہے؟ اللہ جل شانہ کے حکم کے مطابق عمل کرنا. اور آپ کا عمل اس اعلی درجے کا ہے، آپ اخلاق کی بلندی پر فائز ہیں. ہم نے جب اپنی رہنمائی لینی ہے، یا ہمارا شعور جو ہے، یا ہمیں جو ان مثالوں سے چیز سمجھانی ہے، اظہار شان قدرت کا اظہار ہے. تو جب شان قدرت کا اظہار اتنی باریکی تک سمجھا رہا ہے، تو اپنی ذات میں پھنسنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس جگہ یا اس پھندے میں جا کر پھنسنا جو اپنے لیے نقصان کا سبب ہوگا، اس کی ضرورت کیا ہے؟ ہر شے موجود ہے. پھر خصوصی طور پر جسے اللہ کریم نے ایمان عطا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، ان مخاطبین کے تحت ہونا جسے نصیب ہوا، تو سیدھا عمل الصالحات اس آمنوا کے ساتھ پیوستہ ہے، جڑا ہوا ہے. وہاں جانے میں کیا جھجک ہے؟ تو یہی مثال دوسرا پہلو جو سمجھاتی ہے کہ ان باریکیوں کو نہیں دیکھ رہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اللہ کریم کی تخلیق ہے، اور اللہ کریم نے یہ جو ذرائع ہمیں عطا فرمائے ہیں، اسے ملکیت ذاتی یعنی تکبر کی کیفیت. تو پھر جہاں جتنا تکبر آئے گا، اتنا انکار آئے گا. اور اللہ ماں فرمائے کہ یہ متکبر کیفیت یوں یوں بڑھے گی، حتمی انکار تک پہنچا دی. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس کے درخت کو تم پیدا کیا، یہ ہم پیدا کرنے والے ہیں. اب درخت کا جب تذکرہ فرمایا گیا ہے، تو اس کے دونوں پہلو، اس کی ابتدا اور اس کا جو قیام ہے، یعنی آگ جلانے کے لیے جو ہمیں لکڑ درکار ہوتی ہے، وہ اس میں بھی تو کسی کا ذاتی کمال نہیں ہے. ابتدا بھی اس سے اللہ کریم نے عطا فرمائی، پھر اسی شے سے آگ ہم مزید سلگاتے ہیں. تو اس کا پیدا کرنا یا ان درختوں کا پیدا کرنا، اس کا کیا کمال؟ ہمیں تو یقین مانے، اپنے ہاتھ سے بیج بوئیں زمین میں تو یہ نہیں سمجھ ہوتی یہ توانا درخت بنے گا کہ نہیں بنے گا. اس درخت کی کوئی بیماری اس کے اندر پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس کا پھل ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوگا تو میٹھا ہوگا یا کڑوا ہوگا، ہمیں کوئی پتہ نہیں. ایک سبب کر رہے ہیں، تو یہ نہیں سمجھ رہے کہ جس نے اس بیج کا پھوٹنا پسند فرمایا اور تناور درخت ہونا اس کا مقبول فرمایا، وہی یہ استعداد بھی دے رہا ہے کہ یہ سمجھ رہے ہو کہ اس بیج کا اٹھانا یہ بیج ہے، اس کا زمین میں دبانا جو ہے یہ درخت کا سبب ہوگا. تو یہ جو اپنی استعداد ذاتی ہے، یہ کس کہاں سے لائے ہو؟ تو ان باریکیوں سے یہ بڑا واضح اندازہ ہوتا ہے اور سمجھ آتی ہے کہ ہم مخلوق ہیں، ہم محتاج ہیں. پھر فرمایا نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے اس کو یاد دہانی کی چیز اور مسافروں کے برتنے کو بنایا. اب یاد دہانی میں جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو بے شمار پہلو ملتے ہیں. کئی جگہ پر آگ نشانی کے طور پر جلائی جاتی ہے، کچھ وقت پیشتر اسی آگ کو اگر آپ دیکھیں تو جہاں پہاڑی سلسلے ہیں یا دور دراز مقامات ہیں وہاں تک پیغام رسانی، جو چیزیں طے ہوتی تھیں اس کے مطابق آگ جلائی جاتی تھی. کتنی بار جلی، کتنا شعلہ جلا، دھواں اٹھا، آگ جلی، تو یہ ایک ایسی نشانیاں ہوا کرتی تھیں جو دور تک. آج تو نظام ایسا ہے نا جی کہ آج نظام جو رابطے کا وہ الگ ہے. تو یہ انسانی جو عمومی آپس کی جسے کہتے ہیں نا کمیونیکیشن، ایک رابطہ، ایک اطلاع کا پہنچانا، اس کا ذریعہ بھی تھی. اور مسافروں کو کے برتنے کو بنایا. تو جہاں مسافر ہیں وہاں ایک مفلسی ہے، اور اس مفلسی کا تدارک کیا ہے؟ ضرورت کی تکمیل. تو قیام والا یا مسافر، اس کی بنیادی جو خوراک ہے اس تک کے پکنے کا یہ سبب ہے. تو پھر انسانی زندگی میں اس آگ کا یاد دہانی سے لے کر ضرورت کی پورا کرنے تک کی جو چیزیں ہیں ان تک کا ہونا، اب یہ بڑی چھوٹی چھوٹی اور عمومی زندگی کے معاملات سے متعلق مثالیں. لیکن میں شاید کل یا پرسوں ایک چیز عرض کر رہا تھا کہ اللہ کریم کا کلام ہے، اس کی بلندی کم احاطہ نہیں کر سکتے. لیکن انسان کا ایک جو شعور ہے، اللہ کریم نے کلام ذاتی کو اس کی بلندی، اس کی حیثیت وہی، لیکن اس کا اظہار جو ہے وہ انسانی جو ہے دماغ یا شعور یا سمجھ، اس کے مطابق فرمایا. اس لیے کہ جنہیں مخاطب فرمایا گیا، جنہیں حکم عطا فرمایا گیا، وہ حکم سمجھیں گے تو عمل کریں. اللہ کی طرف سے ہر پہلو سے سہولت ہے. اب اس سہولت سے فائدہ یا استفادہ کرنا کس کے ذمے ہے؟ اس کے ذمے ہے جسے مخاطب فرمایا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں آپ پر بحث شروع کر دوں، آپ جہاں سے اٹھیں مجھے ہی دیکھتے رہیں کہ یہ اٹھا کیسے، یہ بیٹھا کیسے. ہماری ضرورت ہے کہ ہم اپنے اپنے معاملات کو دیکھیں، اور اس دیکھنے میں ضرورت ہے کہ دین کا جاننا، کیونکہ پیمانہ وہی ہے جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا. اس کے علاوہ جو پیمائش ہوگی اس میں پسند و ناپسند ذاتی ہوگی، اس میں فساد ہوگا. تو جہاں جتنی چیزیں ہیں اور جو ضرورت ہے، اللہ کریم نے انسانی ضرورت کے مطابق اسے ہر شے عطا فرمایا، اور یہ سارا کچھ تمہیں دیا. فرمایا فسبح باسم ربک العظیم، سب آپ اپنے عظیم و شام پروردگار کے نام کی پاکی بیان کیجئے. اب امت ہونے کا شرف نصیب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں کیا حصہ اختیار کرنا چاہیے؟ اپنے اللہ کی پاکی بیان کرنی چاہیے، اس کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے، اس کے نام کا ذکر اور اس کی یاد میں اپنے لمحات بسر کرنے چاہیے. اس کی یاد، یہی قرآن و حدیث میں دلیل ہے ذکر کے، اور ذکر خفی کے حوالے تک پہنچاتا ہے عمل کثیر. لیکن اسے دنیا میں رہتے ہوئے یہ عمل اختیار کرنے کے لیے ایک جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اور اس جد و جہد میں جسے آپ مجاہدہ کہہ سکتے ہیں یا کہیں گے، یہ ضروری ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مزاج انسانی میں ڈھل جائے معاملات، خواہش ابھرے گی، نفس جو ہے وہ سر اٹھائے گا، شیطان وسوسہ ڈالے گا، گرد و پیش کے حالات خرابی کو بڑھاوا دیں گے. لیکن یہ جو کیفیت شکرانی کی ہے، یہ جو اس کی تسبیح کرنی ہے، یہ جو اس کا شکر ادا کرنا ہے یہ سارے علاج ہیں، یہ وہ علاج ہیں کہ جہاں وجود جلے گا یہ ایسا علاج ہے کہ یہ دوا بھی ہے غذا بھی ہے، نہ صرف اس بیماری کو شفا ہوگی بلکہ توانا ہونے کا سبب بھی ہوگی. اور اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے. پھر ایک اور چیز دیکھنے میں آئی ہے، ہم سنتے ہیں وقتی طور پر اس بات کو سراہ رہے ہوتے ہیں، ہم اس بات کو اس درجے کے نہیں سمجھتے کہ اسے اختیار کریں. کیوں؟ اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ زندگی کے جھمیلوں میں ہم اتنے الجھ چکے ہیں کہ ہوش ہی نہیں ہے، دیکھ کیا رہے ہیں، سن کیا رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں. ایک مخوت الحال جو ہے وہ کیفیت ہے ہماری، اور اگر ان معاملات میں اپنے حصے کا کردار ادا کرتے ہوئے ہم معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں تو یہ وہ نسخہ ہے جس سے ہمیں ہوش آئے. بے شمار لوگ جب آتے ہیں تو جہاں ذکر سیکھتے ہیں اس طرح کے، جو ہماری اصل جو ذمہ داری ہے وہ تو لوگوں کو اللہ سکھانا ہے یا کرانا ہے، اس کی تربیت کرنی. یہ جو ایک علاج کے لیے لوگ آتے ہیں، یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بات نہیں، انہیں تعویذ دینا ہو یا کوئی رہنمائی اس طرح کی کرنی ہو تو کی جائے. اس لیے انہوں نے اس کی تلاش میں جانا ہے، اور کثیر جگہ ایسا ہوگا کہ یہ دم اور تعویذ کے چکر میں ایمان نہ کھو بیٹھیں، کیونکہ جہاں یہ چیزیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں ان میں اکثر جو ہے وہ ساتھ شرک جو ہے اسے بھی سکھایا جا رہا ہوتا ہے، بے دینی پھیل رہی ہوتی ہے. تو فرماتے تھے کہ کوئی حرج نہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جو اپنے علاج کرانے بھی آتا ہے ایک بات کو جہاں کمی بیشی ہے اس کو میں سمجھاتا ہوں، اور ایک نہیں دو یا تین بار سمجھاتا ہوں. اس کے بعد جو ساتھ ذمہ دار ساتھی ہوتا ہے اس سے کہتا ہوں کہ یار اسے اور دھیان سے بار سمجھانا. پھر جب ملاقات ہوتی ہے تو ان سے پوچھیں تو وہ جی یہ ہے اور وہ ہے. جب وہ سوال کریں کہ جس سے منع کیا تھا اس سے رکے ہو کہ نہیں میں بالکل جیسا کہا. جب دوسری تیسری دفعہ پوچھے تو سمجھ آتی ہے کہ اتنی باتوں میں اس نے یہ ملاوٹ کیا. حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ ضرورت تمہاری، تکلیف تمہاری، تمہیں جو احتیاط بتائی جا رہی ہے اس احتیاط کا استفادہ تمہیں ہونا ہے. سن رہے ہو، دیکھ رہے ہو، پھر اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ تو مزاج کا اپنے اوپر اتنا حاوی ہو چکا ہونا، ہر شے میں ویسا کرنا جیسے میں چاہتا ہوں، تو ایسا تو نہیں چلتا. تو ہم نے اس دنیا کو یا اپنی زندگی کو اپنے قوت بازو پر اٹھا رکھا ہے، جو کہ غلط فہمی ہے. اس وجہ سے ایسا ہمارے مزاج ہو چکے، ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، ہم سن رہے ہیں اور ہمیں کچھ سنا ہی نہیں دے رہا. ایک غدر مچا ہوتا ہے معاشرے. تو انسانی زندگی کا جو سفر ہے اس کا راستہ جو ہموار ہونا ہے وہ بھی اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں. تو فرمایا فسبح بسم ربک العظیم، سو آپ اپنے عظیم و شان پروردگار کے نام کی پاکی بیان کیجیے. فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، پس ہمیں ستاروں کی منزلوں کی قسم. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم سمجھو تو یہ ایک بڑی قسم ہے. دنیا کا نظام جو ہمارے سامنے ہے، یا ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، بیٹھے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہیں، چلتے ہیں، کہیں کسی چیز کی تعمیر ہوتی ہے، کہیں گرد و پیش میں تخریب ہو جاتی ہے، صرف یہی کچھ نہیں ہے، یہ جو اللہ کریم نے فرمایا نا کہ یہ الگ ترتیب سات آسمان اللہ کریم نے پیدا فرمایا، اور پہلے آسمان کو ستاروں سے روشنیوں سے مزین فرمایا، اس تخلیقی حصوں میں ہر چیز کا ایک دوسرے سے ایک ربط ہے. اب ہیں ہم زمین پر، اندھیرا یا اجالا کہاں ہو رہا ہے؟ ہمارے پاس زمین پر جہاں ہمیں ضرورت ہے، اور کہاں کیا ہے، لیکن ہمارا موضوع یہاں اپنی ذات ہے اس لیے اس پر بات کر رہا ہوں. لیکن اس اندھیرے اور اجالے کا سبب کیا ہے؟ سورج ہے. پھر قرآن کریم نے یہاں بارش کا برسنا بیان فرمایا تھا، بادلوں کا اٹھانا، ہواؤں کا بیان فرمایا تھا، پہنچانا، پانی کا پہنچنا بیان فرمایا تھا. اب سمندر سے جب بخارات اٹھتے ہیں تو مد و جزر کیسے آتا ہے؟ سورج اور چاند کا جو دائرہ ہے سب. اسی طرح جب بات آتی ہے باقی جو ستارے ہیں، تو اثرات دنیا کی زندگی پر ان کے بڑھتے ہیں. اب نجوم، ایک نجوم کا علم بھی ہے کہ جنہیں ہم نجومی کہتے ہیں، ایک علم بھی ہے کہ ستاروں کو دیکھ کر، ان کی منزلوں اور ان کے سفروں کو اور ان کے خانوں کو دیکھ کر وہ بندے کو اس کی قسمت کا حال بیان کر دیتے ہیں. لیکن اس کی حقیقت بھی ایسی ہے جیسے کوئی ہاتھ دیکھتا ہے اور ہاتھ کی لکیروں کو دیکھتے ہوئے وہ اس کا ایک اندازہ کر رہا ہوتا ہے. نہ ہاتھ کی لکیریں حتمی بات ہے، نہ کوئی حساب کتاب حتمی بات ہے، اور نہ ستاروں کا کوئی علم حتمی بات ہے. ایک اندازہ ہے، عین اسی طرح جیسے اطباء نبض پر ہاتھ رکھتے ہیں اور ایک اندازہ کرتے ہیں. اور اگر اس کو ذاتی وصف سمجھ لیا جائے تو یہ ایمان سے نکال دے گا. یہ میں ہر شے جانتا ہوں، یا میں ہر شے معلوم کر سکتا ہوں، یا میں غیب جانتا ہوں. تو غیب کی شناسائی کا دعویٰ دائرہ اسلام سے باہر لے جائے، لیکن اس کا علم کے حصوں تک کا جاننا. اب طب میں موضوع جو ہے وہ انسان جو ہے جسے مخاطب کیا جا رہا ہے وہ تو وجود انسانی ہے، لیکن موضوع وجود انسانی تو ہے، نسبت بیماری سے ہے، بیماری کی نسبت سے موضوع. اسی طرح جب ہم ان علوم کو دیکھتے ہیں تو یہ علوم نسبت جو ہیں معمولات کی شناسائی کے لیے یا ایک اسباب کے حصوں تک تو سمجھ آتی ہے، لیکن اسے کلی طور پر سمجھیں تو پھر اپنے آپ کو خدائی میں داخل کرنا ہو جائے. تو فرمایا اگر تم سمجھو تو یہ ایک بڑی قسم ہے. ایک حصہ تو اس قسم کا بیان فرمانا ہے کہ وہ جو اللہ کریم نے ان ستاروں یا سیاروں میں چیزیں پوشیدہ فرمائی ہیں کہ یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی پوشیدہ بات ہے. لیکن دوسری بات، اللہ کریم کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہمیں کسی شے کی قسم دے کر ارشاد فرمائے اس بات کی اہمیت کو سمجھو. اس کی شان کریمی ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ کریم مخلوق کو اس کی بہتری کے لیے اپنی شان کریمی کی اور اس درجے کی جو ہے عطا اس سے نواز رہے. کیا ضرورت ہے اللہ کریم، ہم ہوں تو کیا، ہم نہ ہوں تو کیا. تو بہت بڑی قسم ہے. پھر فرمائے انہو لقرآن کریم. کیا قسم، قسم کے بعد کیا فرمایا کہ بے شک یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے. قرآن کریم کی اہمیت اس قسم سے واضح ہو رہی ہے. پھر اس قسم کا اختیار کرنا شان کریمی کا کتنا بڑا اظہار ہے. کون سی چیز ہے جو ہمارے بنا اللہ کریم کی ہے وہ کم رہ جائے گی؟ ہم ہوں گے تو شاید تعمیر ہوگی، ہم نہیں ہوں گے تو شاید نہیں ہوگی. تو فرمایا انہ لقرآن کریم، بے شک یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے. فی کتاب مکنون، محفوظ کتاب میں لکھا ہوا. اللہ کریم نے جس طرح فرمایا نا شب قدر میں قرآن کریم کا نزول بیان فرمایا، پھر خلق کی کوئی شے ایسی ہے نہیں جسے اللہ کریم نے لوح محفوظ پر نہیں لکھ دیا. ایک دفعہ حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایسے بیٹھے تھے تو بات ہو رہی تھی، اور غالباً آپ رحمت اللہ علیہ نے اس موضوع کو کسی بیان میں بھی ارشاد فرمایا تھا. تو بات چل نکلی تو لوح محفوظ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو لوح محفوظ میں جو اس کا حصہ ہے، جیسے ایک حصہ تحریر ہے اور دوسرا حصہ خالی ہے. ایک حصہ وہ ہے جو علم الہی سے وہاں ضبط ہو چکا ہے، تحریر ہو چکا ہے. دوسرا وہ ہے جو عمل میں آ رہا ہے، اور جو جیسے جتنا ہو رہا ہے وہ دوسرا اس کے سامنے عین اس کے مطابق آ رہا ہے، نظام اس کے مطابق چل رہا ہے، ایک ایک باریکی تک اس کے مطابق ہے. اب اس کا وہاں منتقل فرما دیا گیا یا اس کا منتقل ہونا علم الہی سے ہے. یہاں سے اس بات کو اپنے لیے اس حکم کے تحت لے لینا کہ جب وہاں میرا نقصان لکھا ہوا ہے تو میں کیسے فائدہ کر سکتا ہوں، نہیں. اللہ کریم جانتے کہ ایسا تو کرے گا، اختیار تیرے پاس ہے، فیصلہ تو نے کرنا ہے، تو کیا کرتا ہے. وہ جانتے ہیں کہ کون کیا کرے گا، علم الہی سے وہاں لکھا ہوا ہے. پر کوئی شے ایسی ہے نہیں جسے اللہ کریم نے پیدا فرمایا ہو اس کا اندراج وہاں موجود نہ. اپنی شان اظہار ہے یہاں بھی شان قدرت کا. ایک نظام چل رہا ہے، اس نظام کے اندر اتنے ذیلی نظام ہیں کہ کوئی باریک سے باریک دیکھنے والا بھی اس نظام کو نہیں سمجھ پاتا کہ کتنی باریکیاں ہیں ایک نظام کے اندر، کتنی اور نظام آتا ہے. لیکن ایک ایک شے کا عین اس کے حکم کے مطابق ہونا پہلے سے لکھا ہوا ہے، یہ بھی اظہار ہے شان قدرت. فرمایا انہو لقرآن کریم، کے بے شک یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں. اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھ لینا ضروری ہے. ایک ہے آباتا الفابیٹکس، جیسے اے بی سی. کلام ذاتی آباتا کا پابند نہیں ہے. اگر ہم برزخ کا کلام بغیر کلام کیے اپنا موقف پہنچا سکتے ہیں یا ارشاد اگلے کا سن سکتے ہیں مخلوق ہو کے، تو کیا خالق کا کلام پابند ہوگا نون میم جیم کا؟ اس لیے جہاں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں قرآن کریم کی گستاخی ہو رہی ہے اور زیادتی کی جا رہی ہے، تو وہاں پھر یا سیاہی ہوتی ہے یا نون میم ہوتی ہے، اس میں کلام ذاتی اٹھا لیا جاتا ہے. وہ نور جو کلام ذاتی ہے وہ اس میں نہیں رہتا، وہ نون میم جیم رہ جاتی ہے. الفابیٹک ہو سکتے ہیں، سیاہی ہو سکتی ہے، کلام ذاتی اس میں سے اٹھا لیا جاتا ہے. تو فرمایا اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہے، تو بات سمجھ جاتی ہے. ظاہر اور باطن کا پاک ہونا قرآن کریم کا مفہوم سمجھنے کے قابل کرتا ہے. وہ نور اس میں ہوگا، وہ نور عطا ہوگا تو سمجھ آئے گی. پھر جتنی پاکیزگی ہے یہ قرب الہی کی طرف لے جاتی، جتنی ناپاکی ہے یہ ساری شیطنت ہے، اور جتنی ناپاکی بڑھتی جاتی ہے اتنی شیطنت بڑھتی جاتی ہے. اور کبھی آپ دیکھیں جو جادو ٹونے کرتے ہیں، کیسے کیسے وہ غلیظ انداز سے رہتے ہیں اور اس میں ناپاکیوں میں رہتے ہیں، صفائی کی طرف نہیں آتے. چونکہ صفائی ظاہری اور باطنی یہ وہ صورتیں ہیں جو ایمان کی ترقی کا سبب بنتی ہے اور ایمان پر لاتی ہے. تو لا یمسو الا المطہرون، اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہے، یعنی اس کو ہاتھ لگانے سے مراد اس کا پڑھنا اور اس پڑھنے کے ساتھ سمجھ کا نصیب ہونا اور اس سمجھ کا اس درجے پر پہنچنا کہ وہ سمجھ عمل تک پہنچائے، اس کے لیے پاکی ضرورت ہے، پاک ہو بندہ. اور اس پاک میں پھر سمجھ آتی ہے کہ کلام ذاتی کا احترام. وہ اب ہم تسبیح پڑھتے ہیں، تسبیح میں سب سے بڑا جو تسبیح فرمائی گئی ہے حدیث شریف میں وہ درود شریف ہے، کہ درود شریف کا پڑھنا سب سے اعلیٰ ہے. اور پھر اگر صرف درود شریف ہی کو پڑھ رہا ہے تو دنیا و آخرت میں اس کی بھلائی کا سبب. لیکن دیکھنے میں جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم تسبیح ہمارے ہاتھ میں، ایک تسبیح آدھی تسبیح پڑھی، دو دانے چار دانے، پھر دو کلام ادھر کیے، پھر بیٹھ گئے، پھر تسبیح، پھر دو کلام ادھر. کیا ہم درود شریف کا جو احترام ہے یا الفاظ کی ادائیگی ہے اس سے اس کے مطابقت ہم رکھتے؟ اسی طرح قرآن کریم پر جب بات آتی ہے تو قرآن کریم کا دیکھنا، قرآن کریم کا اٹھانا، قرآن کریم کی تلاوت کا شرف نصیب ہو، یہ کوئی اہم بات ہے؟ اللہ کریم کا کلام ہے، اسے دیکھنا نصیب ہو، اسے اٹھانا، اسے چومنا نصیب ہو، اسے پڑھنا نصیب ہو، پھر وہ درجہ نصیب ہو کہ اسے اس کا پڑھنا سمجھ تک پہنچے اور وہ سمجھ عمل تک لے آئے. کتنی بڑی بات. تو اس کا وہ احترام ضروری ہے، وہ پاکی ظاہر و باطن کی ضروری ہے اسے ہاتھ لگانے کے لیے، اس سے استفادہ درکار ہو. کیوں؟ وہ عمومی بات نہیں ہے. تنزیل من رب العالمین، پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے، تمام عالمین کا مالک ہے، خالق ہے، پروردگار عالم، اس کا کلام ہے، کوئی عمومی بات تو نہیں. اف بہذا الحدیث انتم مدھنون، تو کیا تم لوگ اس کلام کو سرسری بات سمجھتے؟ یہ جو تمہیں متنبہ کیا جا رہا ہے، یہ جو تمہیں سکھایا جا رہا ہے، یہ جو تمہاری تربیت کی جا رہی ہے، یہ جو حق و باطل کو الگ کر کے بیان فرمایا جا رہا ہے، اسے ایسے سرسری بات سمجھتے؟ یہ کوئی عمومی بات ہے؟ تو جنہوں نے عمومی بات سمجھی کلام ذاتی کی، ان کی مثال بھی قرآن کریم بیان فرماتا ہے اور فرماتا ہے تمہارے راستوں پر ان کا انجام ہے، انہیں دیکھو تو صحیح ان کا اشر کیا ہوا ہے. اب اس راہ کا جو انتخاب کرے گا نتیجہ بھی ویسا ہی پائے. تو یہ عمومی بات نہیں ہے، یہ اللہ جل شانہ کا کلام ہے. اللہ کریم یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر اگلا جو اس آیہ کریمہ کا تھوڑا سا حصہ ہے، اگلا وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور اس کے جٹلانے کو تم نے اپنا حصہ بنا رکھا ہے، یعنی یہ جو شوخی ہے نا، تکبر کی، بڑھائی کی، اس کی جگہ جہاں ٹکرا رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، تمہاری حیثیت کوئی نہیں ہے. دیوار کے ساتھ ٹکر مارنا جو ہے نا، دیوار نہیں پھوڑتا، سر پھٹتا. تو جہاں تم ضد کر رہے ہو، یہاں سے تمہیں عطا نصیب ہو سکتی ہے، اپنا فائدہ حاصل کر سکتے ہو. تو حق پر قائم رہنا چاہیے، حق کے لیے کوشش اور کاوش اختیار کرنی چاہیے، حق کے مقابل نہیں آنا چاہیے. اور اسے ہم اپنی زندگیوں میں لے آئیں. کئی دفعہ ایسے موضوعات ہوتے ہیں جہاں اگر ہم خاموش رہیں تو بہتر ہے چلے جائے کہ ہم حق کے خلاف چلے جائیں، ورنہ تو جو بہتر حصہ ہے کہ وہ یہ کہ حق کا ساتھ دیا جائے، آواز سے دیا جائے، بازو سے دیا جائے، زبان سے، جو صورت جتنی ہے آپ کی استعداد اس کے مطابق حق کا ساتھ دیا جائے. لیکن حق کا ساتھ دیتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی خود نہ حق کھڑا ہو تو وہ حق کا ساتھ دے رہا ہو. اپنے قدموں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جہاں میں قدم رکھ کے کھڑا ہوں کیا حق کھڑا ہوں. تو اپنا کلام، اپنا سما و بسر، استعداد وجود، ہر شے کا جو استعمال رکھتا ہے وہ حق ہے. اللہ کریم یہ باریکیاں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کے دن بھی تکمیل ہو رہے ہیں، میں نے تھوڑا سا زیادہ تلاوت اس لیے کی ہے کہ میری خواہش ہے کہ اس سورہ مبارک کو ہم مکمل کر لیں. انشاءاللہ اتنی رہ گئی ہے، باقی کل زندگی رہی اللہ کریم کو منظور ہوا تو خدا شاد پیش کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.